ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس تعلموا الفرائض وعلموها الناس تعلموا القرآن وعلموه الناس فإني امرأ مقبوض وسينقبض العلم وتظهر الفتن أو كما قال عليه الصلاة والسلام دوستو بزرگ اور بھائیو اللہ جل جلالہ من والہو نے انسان کو دنیا میں نرا جاہل پیدا کیا ہے. ایک انسان کے علاوہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ساری کی ساری مخلوقات اپنی ضرورت کا علم اپنی ضرورت کی جانکاری لے کر دنیا میں آتے ہیں. کسی بھی مخلوق کو دنیا میں پیدا ہونے کے بعد ان کو کچھ سکھایا نہیں جاتا. ان کی ضرورت کا جتنا علم جتنی ضروری چیزیں جاننے کی ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتے ہیں. مرغی کا چوزہ انڈے سے باہر نکلتا ہے تو اسے کوئی انگلی پکڑ کے چلنا نہیں سکھاتا. وہ خود چلنا بھی جانتا ہے دوڑنا بھی جانتا ہے دانا چگنا بھی جانتا ہے کنکر اور دانے کے درمیان کا فرق بھی پہچانتا ہے اور نارمل سچویشن اور ایمرجنسی کنڈیشن ان دونوں کے درمیان کے فرق کو بھی پہچانتا ہے کہ وہ نارمل حالات میں ماں سے دور دانا چگتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی حالات بدلتے ہیں، اوپر سے کوئی کوا چیل اڑنے لگے تو اب اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اب حالات نارمل نہیں ہیں، تو وہ فوراً دوڑ کر آتا ہے اور ماں کے پروں میں چھپ جاتا ہے۔ جتنی اس کی ضرورت کا علم ہے، وہ سارے کا سارا علم لے کر دنیا میں وہ پیدا ہوا ہے۔ ایسے ہی جتنی مخلوقات ہیں، ان ساری کی ساری مخلوقات کے پاس اپنی ضرورت کا علم ہے جی۔ ان کو دنیا میں آنے کے بعد کوئی سکھاتا نہیں ہے، پڑھاتا نہیں ہے جی، وہ اپنی ضرورت کی ہر ہر چیز جانتے ہیں۔ ایک معمولی سی چونٹی، وہ ایک ایک دانا کر کے وہ سٹور کرتی ہے، جمع کرتی ہے جی۔ زمین کے اندر اپنا گھر بناتی ہے، زمین کے اندر ایک ایک دانا لے جا کے وہ سٹور کر کے رکھتی ہے۔ اللہ نے اس چھوٹی سی مخلوق کو، چونٹی کو، اتنی سمجھ اور اتنا علم اللہ نے دیا ہے کہ دانا لے جا کر وہ چونٹی ایز اٹ از، جیسے لے گئی ویسے لے جا کے سٹور نہیں کرتی، اس لیے کہ زمین میں نمی ہوتی ہے اور زمین کی نمی میں وہ دانا موڑ بن جاتا ہے، اور جب دانا موڑ بن جاتا ہے تو پھر چونٹی کے کھانے کے لائق نہیں رہتا، اس لیے چونٹی اس دانے کو زمین میں لے جا کر سٹور کرنے سے پہلے اس کو پھوڑ کر دو ٹکڑے کر دیتی ہے، اور دو ٹکڑے کر کے پھر اس کو سٹور کرتی ہے کہ اب یہ دانا دانا ہی باقی رہے گا، موڑ نہیں بنے گا۔ یہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اس کی ضرورت کی سمجھ اللہ نے اسے عطا فرمائی۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ پاکی بیان کرو اپنے بلند و بالا رب کی، جس نے ہر مخلوق کو پیدا کر کے، قدر فہدا، خلق فسوا، کہ پیدا کر کے ضرورت کی جو چیز ان کو ہے وہ ضرور اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ کسی مخلوق کی ضرورت کی چیز سے اللہ نے محروم نہیں کیا، ان کو کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ مرغی اور بطخ میں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے کہ مرغی کو پانی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بطخ کو پانی میں بھی جانا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطخ کے پیروں میں چپو لگایا ہے کہ وہ پانی میں تیر کے گزر سکتے ہیں۔ مرغی کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ تو اس کا اللہ فرماتے ہیں خلق فسوا، پیدا کیا اور جو ضرورت کی چیز ہے اللہ نے وہ ان کو عطا فرمایا، اور قدر فہدا، ان کے لیے زندگی کا ایک راستہ اللہ نے طے کیا ہے کہ زندگی کیسے گزرنا ہے، کہاں گزرنا ہے، اور اس راستے کی رہبری، رہنمائی، گائیڈنس، علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو اللہ جل جلالہ من والہ نے دنیا کی ساری مخلوقات کو پیدا ہونے سے پہلے ضرورت کا علم دے کر دنیا میں بھیجتے ہیں، لیکن ایک انسان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ نے جب تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے باہر نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ انسان کے بچے کو ماں کے سینے سے لگ کر دودھ پینا بھی نہیں آتا۔ بڑی عمر کی عورتیں اپنے گھروں میں جی انگلی میں شہد لگاتی ہیں، اور شہد لگا کر بچے کے منہ میں دو چار بار دے کے نکالتی ہیں، تو اس کے بعد وہ بچہ چوسنا سیکھتا ہے جی۔ پھر اس کے بعد بچے کو ماں کے سینے سے لگاتے ہیں تو بچہ ماں کے سینے سے لگ کر دودھ پیتا ہے جی، ورنہ اس کو یہ بھی جانکاری نہیں، اتنا بھی علم نہیں۔ اور پھر زندگی کے آگے کے مرحلوں میں ہر چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز انسان کو سیکھنا پڑتا ہے جی، وہ سیکھتا ہے جی۔ وہ چلنا سیکھتا ہے، رینگنا سیکھتا ہے، بولنا سیکھتا ہے، دوڑنا سیکھتا ہے، کھیلنا سیکھتا ہے، ہر چیز سیکھتا ہے. اور انسان کو ہر چیز سیکھ کے کرنا ہے. زندگی کی ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں میں سے الگ الگ ضرورتیں ہیں. ساری ضرورتیں انسان کو سیکھنا پڑے گا. کھانا کھانے کا طریقہ سیکھنا ہے جی. یہ انسان کو کھانا کھانے کا طریقہ بڑے سکھاتے ہیں جی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کا طریقہ سکھایا. بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جی مجلس میں آپ کے ساتھ آپ کے برتن میں بیٹھے ہوئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانا سکھایا. فرما کل بسم اللہ جی، بسم اللہ پڑھ کے شروع کروں. پھر فرما کل بھی یمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤں. ایک بچے کا ہاتھ پوری برتن میں گھوم رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھایا کل مما یلیک، ارے سامنے سے کھاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بچہ بیٹھا ہوا تھا، برتن بدل گیا. جس برتن میں کھاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سامنے سے کھاؤ، اب اس برتن کی جگہ پر دوسرا برتن آیا، شاید کھجور آ گئے. چار پانچ قسم کے کھجور پورے برتن میں پھیلا کے رکھے ہوئے تھے جی. اس بچے کو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کل مما یلیک، سامنے سے کھاؤ، تو وہ بچہ سامنے سے اٹھا کے کھجور کھا رہا تھا، لیکن برتن میں دوسری جگہ پر پھیل کر رکھے ہوئے جو دوسری چیزیں ہیں اس کی طرف بھی اس کی نظر تھی. وہ بھی اٹھا کے کھانا چاہ رہا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرما دی تھی کہ سامنے سے کھاؤ، اس لیے نظر تو پوری برتن میں تھی، ہاتھ صرف سامنے جا رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس جی بات کو سمجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا بتایا کہ دیکھو بیٹے، برتن میں ایک چیز ہو تو سامنے سے کھاؤ، اور اگر برتن میں کئی چیزیں ہوں تو جو تمہیں پسند ہو جہاں سے چاہو اٹھا کے کھاؤ. جی کھانا کھانے کا طریقہ سکھایا، ضرورت سے فارغ ہونے کا طریقہ سکھایا، کپڑے پہننے کا طریقہ سکھایا، راستہ چلنے کا طریقہ سکھایا، ہر چیز سکھائی گئی ہے. اور ان میں سے ہر چیز ایک انسان کو سیکھنا چاہیے. زندگی کی ضرورتیں ہیں، وہ ضرورتیں بھی سیکھنا ہے. اللہ نے دنیا میں معاش کے لیے بھیجا ہے کہ آدمی کمائے بھی کھائے بھی، کسی پر بوجھ نہ بنے، کسی پر وزن نہ بنے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، کہ جب نماز کا فریضہ پورا ہو جائے، دوسرے فرائض ادا ہو جائیں، تو اب پھر ایک انسان پر حلال کمائی کرنا یہ بھی فرض ہے. اس کے لیے ہمت طاقت قوت اپنی لگانا یہ بھی فرض ہے جی. تو کمائی کے لیے، معاش کے لیے، زندگی کے گزارنے کے لیے بہت ساری ضرورتیں ہیں جی. انسان کپڑے پہنتا ہے تو کپڑا سینا یہ ایک ضرورت ہے، یہ ایک علم ہے، جانکاری ہے. کہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑا سی کر پہننے کا طریقہ سکھایا ہمیں، کپڑا بن کر کپڑا تیار کرنے کا طریقہ سکھایا ہمیں. تو ضرورت ہے کہ انسان کپڑا پہنے اچھے سے اچھا، عمدہ سے عمدہ جی، اپنے طور سے، جو ستر کو چھپانے والا ہو اور فخر کے لیے نہ ہو، تکبر کے لیے نہ ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، ایسا کپڑا عمدے سے عمدہ پہن سکتا ہے جی، جس میں اسراف نہ ہو، اس کو پہننے کی اجازت شریعت نے دی ہے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت صاف لہجوں میں فرمایا، قل، نبی جی ان سے پوچھئے، من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق، کہ جو رونق، سنگھار، خوبصورتی اور بہتر چیزیں، پاک چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نکالی ہیں، اس کو کس نے حرام قرار دیا؟ اللہ نے تو حرام نہیں قرار دیا، تو کس نے حرام قرار دیا؟ عمدہ کپڑا پہنو، عمدہ سے عمدہ سلاؤ، عمدہ گھر بناؤ، گھر بنانے کے لیے انجینئرنگ کا علم ہے حاصل کرو جی، اچھی ڈیزائننگ سیکھو جی، اس کے اچھے ڈیکوریشن کا علم حاصل کرو، ضرورت ہے انسان کے لیے. سواری انسان کی ضرورت ہے، دنیا میں ترقی ہو رہی ہے، نئی نئی ٹیکنالوجی بن رہی ہے، نئی نئی طرح کی ماشاءاللہ سواریاں آ رہی ہیں، ضرورت ہے انسان کی، یہ بھی ایک علم ہے، علم حاصل کرو۔ علم میں فرق نہیں ہے دنیا کا علم دین کا علم، بلکہ ہر علم آج انسان کی ضرورت ہے، بلکہ پہلے سے ضرورت ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان تو جاہل پیدا ہوتا ہے، اسے ہر چیز سیکھنا پڑتا ہے، سیکھ سیکھ کے حاصل کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا، ہلکا سا، معمولی سا فرق ہے جس کو ہم میں سے ہر ایک کو سمجھنا چاہیے، کہ درزی کا، ٹیلرنگ کا علم ہر آدمی سیکھے ضروری نہیں ہے۔ محلے میں دو چار درزی ہوں تو پورے محلے والوں کے کپڑے سل کے تیار ہو جائیں گے۔ ہر آدمی کا انجینئرنگ کا علم سیکھنا ضروری نہیں ہے جی، محلے میں، بستی میں، علاقے میں چند انجینئر ہوں تو انشاءاللہ سب کے گھر بن جائیں گے جی۔ ایسے ہی میڈیکل سائنس، طبی علم، یہ بھی انسان کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی کا ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن چند کا ڈاکٹر ہونا ضروری ہے، تو وہ چند ڈاکٹر ضرور ہوں، اور ان کے ذریعے سے انشاءاللہ معاشرے کی، سوسائٹی کی، کمیونٹی کی جو ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں ضرور پوری ہو جائیں گی، علاج کی، دوا داروں کی، یہ ساری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ تو جتنے علوم ہیں ان میں سے ہر علم کا ہر آدمی کو حاصل کرنا ضروری نہیں ہے جی۔ گھر میں دو چار آدمی ڈرائیونگ سیکھ چکے ہیں، جوان بچے گاڑی چلا لیتے ہیں، تو ہمیں ضروری نہیں کہ ہم سیکھیں، یہ جوان بچے جو چلاتے ہیں وہ ہمیں ہماری منزل تک پہنچائیں گے، لے جائیں گے، لے کے آئیں گے۔ تو ایسے ہر علم کا ہر ایک کے لیے حاصل کرنا ضروری نہیں، لیکن یہ کچھ نہ کچھ ہر علم کے جانکار ہونا چاہیے، تاکہ معاشرے میں، جی سوسائٹی میں لوگوں کے لیے نفع رساں ہو، فائدہ پہنچانے والے بنے اور انسانوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے۔ لیکن ایک علم ہے جس علم کی ضرورت جی وہ چند لوگوں کے لیے نہیں ہے، اس علم کی ضرورت ہر مسلمان کو ہے جی، ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے۔ وضو کرنے کا طریقہ ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے، ایسا نہیں کہ چند لوگ وضو کرنے کا طریقہ سیکھ لیں تو باقی کے لیے کافی ہو جائے گا جی، نہیں۔ جو فرائض ہیں، فرائض کا علم ہر مسلمان کو سیکھنا پڑتا ہے جی، ہر ایک کو سیکھنا ہے، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ، روزہ رکھنے کا طریقہ جی، اگر عمرے کو جا رہے ہیں تو عمرہ ادا کرنے کا طریقہ، حج کو جا رہے ہیں تو حج کرنے کا طریقہ، اللہ نے مال دیا ہے تو مال کی زکات ادا کرنے کا طریقہ۔ جب بھی کوئی باپ بنے تو باپ بننے سے پہلے باپ بننے کا طریقہ جی، شوہر بنے تو شوہر بننے کے طریقے جی، کوئی لڑکی دلہن بنے تو دلہن کیسے ہونا چاہیے، بیوی کسے کہتے ہیں جی، ماں بنے تو ماں کسے کہتے ہیں، بہن بنے تو بہن کسے کہتے ہیں، بھائی بنے تو بھائی کسے کہتے ہیں۔ یہ حقوق کی ادائیگی کے لیے ہر انسان کو سیکھنا پڑتا ہے، اور اللہ جل شانہ نے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم، جس کو دین کا علم کہا جاتا ہے، یہ علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغمبروں نے پہنچایا، تمام نبیوں نے پہنچایا، اور پھر سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے نبی سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو کامل کر کے کوئی گوشہ، زندگی کا کوئی حصہ، زندگی کا کوئی گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرے میں نہیں چھوڑا، اس کو علم سے اور جانکاری سے خالی نہیں رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی اس دین کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ دین روشن ہے جی، اس میں ہر چیز کو کھول کے بیان کیا گیا ہے، فرمایا لیلہا کنہارہا، اس دین کا یعنی انسانی زندگی کے شعبوں کا، ان کی گھریلو زندگی، ان کی کاروباری زندگی جی، ان کے راستہ چلنے کا، گھر میں بیٹھے رہنے کا، راستے میں کبھی چائے پینے کے لیے، کسی ضرورت کی چیز کے خریدنے کے لیے راستے کے کنارے میں انتظار کرنا ہو، بیٹھنا ہو، बस स्टैंड पर खड़े होना हो, रेलवे स्टेशन पर जी रेल के इंतजार में खड़े होना हो, या एयरपोर्ट पर जी इंतजार करना हो, तो जो इंतजार का वक्त है वह इंतजार का वक्त कैसे गुजारा जाए, और कहीं बैठना हो तो कैसा बैठा जाए, ये सारी चीजें जी दीन में वाजे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लैलुहा कनहारिहा, कि दीन के जिंदगी के शोबों को ऐसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल दिया कि कोई पोशीदा हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा हो तो उस अंदरूनी हिस्से को भी दिन की रोशनी की तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल के रख दिया है। इसलिए जिंदगी की जो जरूरतें हमसे मुताल्लिक हैं जी, हम दुनिया के इल्म में तो माशाल्लाह अल्लाह ताला जी ने तौफीक बख्शी है, अल्लाह ने समझ दी है और जज्बा दिया है, माशाल्लाह लोग आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाहिए, इनकार नहीं है, तरक्की करना चाहिए जी। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स जी, साइंटिस्ट, इन सब की जरूरत है, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, हर एक की जरूरत है और हर एक होना चाहिए। माशरा जी मोहताज नहीं होना चाहिए, हमारा माशरा बेनयाज होना चाहिए जी। अल्लाह जल्ल शानों ने नवाजा है और अल्लाह ने टैलेंट, सलाहियतें हमारे अफराद में, नौजवानों में खास तौर से अल्लाह ने बहुत रखा है, तो उस सलाहियत का, उस टैलेंट का इस्तेमाल हो, उनकी सलाहियतें जी उनकी अपनी जात, उनके घर के लिए और साथ ही साथ उम्मत के लिए और इंसानियत के लिए काम आए, उसके लिए इल्म, जानकारी, नॉलेज और डिग्रियां, ये सब जरूरी हैं, और इन सबको हासिल करना, तरक्की करना, आगे बढ़ना हर हाल में जरूरी है, जरूर करना चाहिए। लेकिन एक बात यह भी याद रखना चाहिए कि जहां भी पहुंचे वहां पहुंचने से पहले मुझे एक मुसलमान भी बनना है, और मुसलमान को नमाज अदा करना है तो नमाज के लिए वजू भी सीखना चाहिए, ये गुसल भी सीखना चाहिए, कुरान भी सीखना चाहिए। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया ताअल्लमुल इल्म, ये इल्म सीखो, वअल्लिमूहुन्नास, लोगों को सिखाओ, खुद सीखो और दूसरों को सिखाओ। ताअल्लमुल फराइज वअल्लिमूहुन्नास, फराइज सीखो जी। हमारी जुबान में उर्दू में फराइज का मतलब होता है जी जो फर्ज, नमाज के फराइज जी, रोजे के फराइज, वजू के फराइज, गुसल के फराइज, इसको हम उर्दू में फराइज कहते हैं, ये फर्ज चीजें जो हैं। लेकिन अरबी में फराइज कहा जाता है मीरास के मसाइल को, कि किसी का भी इंतकाल हो जाए तो इंतकाल के बाद उसके माल को तकसीम कैसे करना चाहिए। बाप दुनिया से चले गए, बाप ने जी एक मर्द दुनिया से गया और जाने वाले साहब ने अपने पीछे माँ बाप को छोड़ा है, बीवी को छोड़ा है और जी दो बच्चे या चार बच्चे वो छोड़ के गए हैं, तो ये जाने वाले जो छोड़ के गए हैं ये मीरास जी, कुछ रिश्तेदार छोड़े हैं, कुछ माल छोड़ा है, तो इस माल को उनके रिश्तेदारों में किस तरह से तकसीम किया जाए, इसको कहा जाता है फराइज जी। और अल्लाह जल्ल शानहू ने इन फराइज को किसी के हवाले नहीं किया, पैगंबर के भी हवाले नहीं किया। नमाज अल्लाह ने पैगंबर के हवाले की, अकीमुस्सला, अल्लाह ने फरमाया नमाज पढ़ो, लेकिन फजर में कितनी रकात पढ़ो, जहर में कितनी पढ़ो, मगरिब में कितनी पढ़ो जी, और एक रकात में क़याम, रुकू, सजदा कैसा हो, कब हो, ये अल्लाह ने कुरान में नहीं बयान फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बताया और अल्लाह के पैगंबर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में बताया कि फजर की दो रकात होती है, जोहर की चार होती है, मगरिब की तीन होती है, और नमाज का तरीका ये कि पहले तकबीर कहकर जी क़याम किया जाता है, फिर रुकू होता है, फिर सजदा होता है, फिर कायदा होता है, ये पूरा तरीका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। लेकिन फराइज, मीरास का जो मसला है, इस मसले को अल्लाह ने पैगंबर के हवाले नहीं किया, बल्कि अल्लाह जल्ल शानहू ने जी मुस्तकिल तौर से एक रुकू में सारे मसाइल खुद अल्लाह ताला ने बयान फरमाए। अल्लाह ने खुद बयान किया कि अगर जाने वाला माँ बाप छोड़ के जाए तो माँ बाप को कितना हिस्सा मिलेगा जी, और जाने वाला अगर मर्द हो, बीवी छोड़ के जाए بیوی کے ساتھ میں اولاد چھوڑ کے جائے تو اولاد کے ہوتے ہوئے بیوی کو کتنا ملے گا؟ جی اولاد نہ ہو تو بیوی کو کتنا ملے گا؟ جانے والی اور مرحوم ہونے والی کوئی خاتون عورت ہو، مرنے والی عورت اپنے پیچھے شوہر اور شوہر کے ساتھ میں اولاد چھوڑ کے جائے، تو یہ اولاد ہو تو شوہر کو کتنا ملے گا، اولاد نہ ہو تو شوہر کو کتنا ملے گا؟ اور جی پیچھے جو اولاد ہے اس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں تو لڑکیوں کو کتنا ملے گا، لڑکوں کو کتنا ملے گا؟ اور اگر لڑکے نہ ہوں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں، ایک لڑکی ہو تو کتنا ملے گا، دو لڑکیاں ہوں تو کتنا ملے گا، دو سے زائد ہوں تو کتنا ملے گا؟ یہ پوری ڈیٹیلز، یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز خود اللہ جل شانہ نے بیان فرمائی ہے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور تفصیل سے بیان کیا ہے کہ جانے والے کی اولاد نہ ہو، بھائی بہن ہو جی تو ان کو کتنا ملے گا، یہ ساری چیزیں، اس کو کہا جاتا ہے فرائض. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعلم الفرائض، میراث کے مسئلے سیکھو جی، اور سیکھ کر علموہ الناس، اس علم کو عام کرو، لوگوں میں اس کی جانکاری، اس کے بارے میں بیداری جی، اس کے بارے میں ان لوگوں کے درمیان جی احساس دلاؤ کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جی، زندگی کا بہت اہم مسئلہ ہے جس کو ہم نے بہت ہلکا سمجھا ہے جی. حلال اور حرام کا مسئلہ ہے جی، کہ کسی کا حق ہمارے پاس آ جائے اور وہ پشتوں پشتوں سے ہمارے پاس چلے آ رہا ہو تو وہ حرام مال ہے جی. دوسرے کا حق ہے جو ہمارے پاس آ گیا اور وہ پشتوں سے ہماری طرف منتقل ہوتا ہوا آ رہا ہے جی. پردادا نے جی اپنا مال اپنے رشتہ داروں میں، بھائی بہنوں میں تقسیم نہیں کیا، ان کے والد کا مال اکیلے کے پاس آ گیا. عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹیوں کو شادیوں میں جو دے دیا جاتا ہے وہی بہت ہے، اب مرنے کے بعد دینے کی کیا ضرورت ہے جی. بیٹے سمجھتے ہیں کہ جو کچھ دیا گیا، ہمارے والد نے ہماری بہن کو جو کچھ دینا تھا وہ سارے کا سارا شادی میں دے دیا ہے، اب والد کے یا والدہ کے دنیا سے جانے کے بعد بیٹیوں کا، بہنوں کا ماں باپ کے مال میں کوئی حق نہیں ہوتا ہے جی. بلکہ بہت ساری دفعہ خود ماں باپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ دینا تھا ہم نے تمہیں شادی میں دے دیا ہے، اس لیے جی ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے مال میں کوئی نظر نہیں رکھنا، یہ جو کچھ ہے ہم اپنی نرینہ اولاد کے لیے، ہم اپنے لڑکوں اور بچوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں جی. یہ عام طور سے ذہن بنا ہوا ہے جی، لوگ یہی سمجھتے ہیں. حالانکہ اللہ جل جلالہ من والہو نے بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کا حصہ بتایا جی. ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم، تو ہم آپ سب نے نام بھی سنا ہوگا، ان کی تقریریں بھی سنی ہوں گی. مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم پڑوس کی ملک کے ایک بڑے عالم دین ہیں اور ماشاءاللہ ساری دنیا میں ان کا چرچا ہے. وہ جی ماشاءاللہ میڈیکل پڑھ رہے تھے، ایم بی بی ایس کر رہے تھے، پھر اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کا ذہن بدلا تو انہوں نے جی دین کا علم حاصل کیا. پڑوس کے ملک کا جو مرکز ہے رائے ونڈ، وہاں جا کر انہوں نے دین کا علم حاصل کیا اور ماشاءاللہ عالم دین بنے، اور عالم دین بن کر ساری دنیا میں ماشاءاللہ فیض پہنچا رہے ہیں. انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا قصہ سنایا ہے، میں وہ قصہ آپ کو سناتا ہوں کہ اندازہ ہوگا. ہوں فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جاگیردار ہیں، زمینیں ہیں ہماری بہت ساری، اور ہمارے بہت سارے باغات ہیں، کھیت ہیں ماشاءاللہ، تو باغات میں شہد بھی لگتا رہتا ہے جی. تو ہم کیا کرتے ہیں، شہد گھر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، رشتہ داروں میں تعلق والوں میں شہد لے جا کے ہدیتن بھی دیتے ہیں. تو میں ایک دفعہ گھر گیا ہوا تھا چھٹی میں، تو گھر میں بہت سارا شہد تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو تھوڑا سا شہد اپنے اساتذہ کو، مدرسے میں پڑھانے والے ہمارے بزرگ بڑے اساتذہ کو بھی تھوڑا سا شہد لے جا کے دیں. یہ سوچ کر میں شہد لے کے جی مدرسہ پہنچا تو ہمارے ایک استاد تھے حضرت مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا دنیا سے انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے. میں اپنے استاد کے پاس شہد لے کے پہنچا اور میں نے گزارش کی، حضرت یہ ہمارا جی ہمارے باغ کا شہد ہے، میں آپ کے لیے ہدیتن لایا ہوں. حضرت نے فرمایا بھائی مجھے قبول نہیں ہے. میں نے پوچھا حضرت آپ کو کیوں قبول نہیں ہے؟ فرمایا عام طور سے جو جائیدادیں جاگیر ہوتی ہے وہ جی نرینہ اولاد لڑکے قبضہ کر لیتے ہیں اور لڑکیوں کو اپنے مال میں اس باپ کے مال میں حق نہیں دیتے، اس وجہ سے تمہارا جو باپ کا مال جی تمہاری جو جائیداد ہے، تمہارے والد کی جائیداد، تمہاری والد کی جائیداد تمہیں تمہارے دادا سے ملی ہوگی، تو دادا کی جو بہنیں تھیں یا جو تمہاری بہنیں تھیں، تمہارے والد کی بہنیں تمہاری پھوپھوئیں تھیں، شاید ان کو حق نہیں دیا گیا، اس وجہ سے میں جی یہ مال مکس ہو گیا، مشتبہ ہو گیا کہ اس میں بہنوں کا حق بھی مل گیا اور وہ بہنوں کا حق ان کو نہیں پہنچا ہے، تو تمہارے پاس یہ مال مشتبہ ہے جی، تمہارے لیے خود اس کا استعمال جائز نہیں ہے، جب تک الگ کر کے عورتوں کو بچیوں کو ان کا حق نہ دے دو تو تمہارے لیے جائز نہیں، تو میں کیسے قبول کروں، مجھے بھی یہ قبول نہیں ہے، میں نہیں لوں گا ہم۔ تو حضرت وہاں طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد سے کہا کہ استاد صاحب میری کوئی پھوپھو نہیں ہے جی، میری کوئی پھوپھو نہیں ہے، ہمارے والد صاحب سب بھائی بھائی تھے جی، میرے چچا ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ تقسیم کر لیا ہے، تو اس اعتبار سے میں آپ کو تسلی دلا سکتا ہوں کہ لڑکیوں کا کوئی حق ہمارے والد کے پاس نہیں آیا، اس لیے آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ تو استاد صاحب نے فرمایا کہ تمہارے والد کی کوئی پھوپھو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، تمہاری کوئی پھوپھو نہیں ٹھیک ہے، لیکن تمہارے والد کی تو رہی ہوگی جی، دادا کی بہنیں رہی ہوں گی، اور دادا کی بہنیں اگر تھی تو دادا کی بہنوں کو حصہ نہیں ملا، اور تم نے اس حصے کو، تمہارے دادا نے اس حصے کو اگر قبضہ کر لیا تو تمہارے دادا کے لیے وہ درست نہیں، اور دادا کا مال تمہارے والد کو آیا ہے تو تمہارے والد کے لیے وہ درست نہیں ہے، اور جب تمہارے لیے درست نہیں تو میرے لیے درست کہاں ہوگا ہم، تو اس لیے میں نہیں قبول کروں گا ہم۔ تو وہاں طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں اتفاق یہ تھا کہ جیسے میری پھوپھو نہیں تھی، ہمارے والد کی بھی کوئی پھوپھو نہیں تھی، تو میں نے اپنے استاد سے کہا کہ استاد صاحب ہمارے والد کی بھی کوئی پھوپھو نہیں، تو ہمارے دادا بھی جو ہے وہ صرف بھائی بھائی ہی تھے، اس لیے ان میں جو تقسیم ہوا ہے وہ بھی صحیح طریقے سے تقسیم ہوا ہے، اس لیے آپ اس کو قبول کریں، اس سے آگے کا تو مجھے پتا نہیں کہ ہمارے پردادا کے ساتھ بہنیں تھی کہ نہیں تھی، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں وہاں تک کوئی نرینہ اولاد کے ساتھ جی کوئی لڑکیاں نہیں تھی، اس لیے آپ اسے قبول کر سکتے ہیں۔ تو آج کل یہ بہت عام ہے جی، زندگیوں میں یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے کہ ہم لڑکیوں کا حق نہیں دیتے ہیں، لڑکیوں کا حق دبا لیا جاتا ہے، خود ماں باپ بھی نہیں چاہتے کہ لڑکیوں کو شادی کے بعد وراثت میں بھی کچھ دیا جائے جی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلم الفرائض وعلموہ الناس، کہ فرائض میراث کا علم سیکھو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ معلوم کرے کہ میرے والد کا حق کیا تھا، میرے والد کا کیا مال میرے پاس پہنچا، اور اس میں سے کس کس کا حق تھا جو ادا کیا جانا تھا، تو اس کو ادا کرنے کی فکر کرنا، بلکہ اس علم کو عام کرنا ضروری ہے، اور اس علم کے بارے میں گویا جانکاری اویئرنس پیدا کرنا ضروری ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلم القرآن، قرآن سیکھو جی، تعلم القرآن، قرآن سیکھو، وعلموہ الناس، اور قرآن دوسروں کو سکھاؤ۔ آگے ایک بہت اہم بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور آج بھی وہ بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سینقبض العلم، علم جو ہے ختم ہو جائے گا۔ علم کیسے ختم ہوگا؟ حضور نے فرمایا انی امرؤن مقبوضن، دیکھو اللہ کی طرف سے علم کا خزانہ لے کر میں آیا ہوں، اور میرے سے اگر تم سیکھو گے تو علم تمہارے پاس منتقل ہوگا، اور اگر مجھ سے پوچھ پوچھ کے معلوم کر کے نہیں سیکھو گے تو میں جب دنیا سے جاؤں گا تو میرے ساتھ علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ دنیا سے چلا جائے گا۔ تو علماء نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اپنے لیے ارشاد فرمائی وہی بات وارثین انبیاء کے لیے ہے، علماء کے لیے ہے، کہ جب بھی کوئی عالم دنیا سے اڑ جاتا ہے تو دنیا سے اٹھنے والا ہر عالم اپنے ساتھ علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ لے کے چلا جاتا ہے جی۔ اور حدیث میں آتا ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جی بڑے عجیب انداز میں ارشاد فرما تعلمو، فرما کہ سیکھو قبل ان تسودو و بعد ان تسودو، ذمہ داریوں کے پڑھنے سے پہلے سیکھو، ذمہ داریوں کے پڑھنے کے بعد سیکھو جی، یہ چھوٹی عمر میں سیکھو، چھوٹی عمر سیکھنے کی عمر ہوتی ہے، بہت خوشی کی بہت اچھی بات ہے کہ مکاتب میں جاؤ، جی روزانہ کا علم، ضرورت کا علم سیکھو، قرآن سیکھو، دین کے مسائل سیکھو، اور اگر بچپن میں نہیں حاصل کر سکے تو بڑی عمر شرمانے کی عمر نہیں ہے، علم میں کوئی حیا نہیں ہے۔ اور آپ کو اندازہ ہے حضرات صحابہ نے بڑی عمر میں سیکھا تھا، حضرت ابو بکر مسلمان ہوئے تو 38 ایئرس ان کی عمر تھی، یہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے، حضور سے 2 سال کے چھوٹے تھے، یہ حضور کو نبوت جی 40 سال کی عمر میں ملی، تو حضرت ابو بکر 38 سال کے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کر کے ایمان میں داخل ہوئے، حضور کے مدینہ تشریف لانے کے بعد آئے خندق سے پہلے، تو حضرت سلمان فارسی نے جب ایمان قبول کیا تو حضرت سلمان فارسی کی عمر 200 سال تھی، جی 200 سال کے بوڑھے تھے، پھر اس کے بعد مزید 40-50 سال زندہ رہ کے دنیا سے گئے۔ تو آپ تصور کریں 200 سال کے ایک بوڑھے کے سامنے 60 سال کے آدمی کو کھڑا کیا جائے، 75 سال کے آدمی کو سامنے کھڑا کیا جائے، تو 200 سال والے کے سامنے تو 60-70 سال والا بچہ ہے جی، وہ تو اس کے سامنے چھوٹا دکھے گا، یعنی بچہ ہے جی۔ تو جب 200 سال والے علم حاصل کر سکتے ہیں تو 60-70 والے کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ اس لیے یہ ایک ضرورت ہے میری آپ کی کہ دین کا علم حاصل کیا جائے، دین سیکھا جائے، دین سیکھنے سے آتا ہے، ہمارا یہ دین سیکھا سیکھی کا دین ہے، اور جب سیکھتے نہیں تو عام طور سے کیا ہوتا ہے، دیکھا دیکھی کرتے ہیں، اور جو دیکھا دیکھی کیا جاتا ہے وہ رواج بنتا ہے، اور عام طور سے رواج عام ہو جاتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں فلاں کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے، فلاں کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے، اور دیکھا دیکھی آدمی اندھیروں میں گرتا ہے جی، ایسی چیزیں کرنے لگتا ہے جو کرنا نہیں چاہیے، اور دیکھنے والوں کو، حقیقت جاننے والوں کو اس کے اوپر ہنسی آئے گی۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، حاجی صاحب حج میں گئے تھے جی، ان کے ایک دوست اور وہ دونوں مل کے ساتھ گزر رہے تھے، اتفاق سے اچانک حاجی صاحب کے چپل کی پٹی ٹوٹ گئی، تو وہ نیچے جھکے چپل کی پٹی درست کرنے کے لیے، ان کے جو ساتھی تھے مدد کرنے کے لیے وہ بھی نیچے جھک گئے، پیچھے گزرنے والے صاحب نے سمجھا کہ شاید 2 آدمی نیچے جھک گئے ہیں تو یہاں جھک کے جانا چاہیے، جی وہ بھی جھک گئے۔ اس کو کہتے ہیں دیکھا دیکھی کرنا، حج میں ایسا عام طور سے ہوتا ہے، عمروں میں عام طور سے ہوتا ہے کہ لوگ دیکھا دیکھی کرتے ہیں، جی دوسروں کو دیکھ کے ویسا ہی کرتے ہیں۔ اس لیے دین دیکھا دیکھی کا دین نہیں ہے، دین سیکھا سیکھی کا دین ہے۔ ماشاءاللہ گزشتہ ہفتے جی ہمارے امام صاحب نے آپ کے سامنے اعلان کیا کہ ہماری اس مسجد کا مکتب جو بہت اچھے اور شاندار انداز میں چلتا ہے، 700 سے زیادہ بچے ماشاءاللہ یہاں پڑھتے ہیں، تو بچوں کو بھی اپنے داخل کرائیں، یہاں مکتب میں بھی پڑھیں، اور کوشش کریں، نیت کریں، ارادہ کریں کہ ہمارے بچوں میں سے ایک آدھ بچہ حافظ قرآن بھی بنے گی، کہ اس کے پاس کل قیامت میں 10 جنت کے سرٹیفکیٹ ہوں گے، اور ہو سکتا ہے ہمارا عمل ہمیں نہ لے کے جائے، وہ حافظ قرآن ہمیں اپنے ساتھ جنت لے کے چلا جائے۔ یہ کسی بچے کو عالم دین بھی بنائیے کہ ہمارے گھر کے مسائل، ہمارے گھر کی ضرورتیں کسی اور کے سامنے جا کر رکھنے اور پوچھنے سے بہتر ہمارے گھر میں جیسے ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، ہر آدمی سمجھتا ہے، ویسے گھر میں ایک عالم دین ہونا چاہیے جی، یا ہمارے گھر کا ایک بچہ عالم دین ہو اور اس کو دین کا علم سکھائیں جی، اس میں جی اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں، تاکہ ہمارا ایک خاندان کا بچہ کم از کم عالم دین بنے، اور جب وہ عالم دین محنت کر کے کوشش کر کے ایک مجمع کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا تو ہمیں فخر محسوس ہوگا، جیسے دنیا میں ڈاکٹر بیٹے کو دیکھ کے فخر محسوس ہوتا ہے، کل حشر کے میدان میں اپنے عالم بیٹے کو دیکھ کے ہم فخر محسوس کریں گے۔ اس لیے نیت کریں، ارادہ کریں کہ اپنے بچوں کو دین بھی سکھائیں گے، خود بھی دین سیکھیں گے، اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، ساؤتھ افریقہ، زامبیا، زمبابوے، موزمبک، یہ جو افریقہ کے ممالک ہیں، ان ممالک کو آپ جا کے دیکھیں، انگلینڈ جا کے دیکھیں، وہاں ماشاءاللہ آپ کو یہ جو مجمع جمعہ کا نظر آ رہا ہے جی، اس مجمع میں آدھے سے زیادہ آپ کو حافظ ملیں گے، 60% بلکہ ابو 60% حافظ ہوتے ہیں، اور مور دین 30% عالم ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہم انگلینڈ کے پیچھے چل رہے ہیں، اور انگلینڈ والوں نے اپنا رخ مدینے کی طرف کر لیا ہے، اور ہم انگلینڈ کی طرف ہی چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم بھی اپنے گھروں میں علماء کو حفاظ کو تیار کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ علم کی قدر کیا ہے، قرآن کی عزت کیا ہے، اور اللہ کے پاس کل اللہ تعالیٰ اس علم کی برکت سے کیا مقام دیں گے۔ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ جل شانہ ہم سب کو علم سیکھنے، قرآن سے لگاؤ پیدا کرنے اور قرآن والے بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر